الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 کے آخر میں چند بڑے بڑے گناہوں کی ایک فہرست تحریر فرمائی ہے، تاکہ ان کو پڑھ کر ان کا علم ہو اور آدمی اس فہرست کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لے. اگر خدا نخواستہ ان گناہوں میں سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو سچی توبہ کر لے. ان گناہوں میں سے تقریباً 23 گناہ آپ کے سامنے قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں. آج گناہ نمبر 24 انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا. گناہ نمبر 24 یہ ہے، صحت مند آدمی کا کمانے کی بجائے بھکاری کا پیشہ اختیار کرنا. یعنی جو آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، اور وہ محنت مزدوری کر کے یا تجارت کر کے یا ملازمت کر کے یا زراعت کا پیشہ اختیار کر کے یا کوئی اور جائز نوکری کر کے پیسے کما سکتا ہے اور حلال روزی حاصل کر سکتا ہے، تو بقدر ضرورت اس کو حلال روزی کمانا فرض ہے، تاکہ اس سے آدمی اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے. اور اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کا نان نفقہ بھی ادا کر سکے اور ان کی دوسری جائز ضروریات بھی پوری کر سکے. اور اگر اس کے ماں باپ कमजोर हैं, बीमार हैं, कमाने से आजिज हैं, तो उनका भी नान नफका औलाद पर वाजिब होता है, वो भी अदा करे। ऐसी बाज मरतबा नाबालिग या छोटे बहन भाई होते हैं या बहनें बालिग होती हैं लेकिन वो शादीशुदा नहीं है, कमाने के लायक नहीं है, तो उनका भी नान नफका आदमी के ऊपर वाजिब होता है, वो अदा करें। ये फर्ज है। अब कोई आदमी इस फर्ज को तो छोड़ दे और कमाने को तर्क कर दे, मेहनत करना छोड़ दे, नौकरी मुलाजिमत अख्तियार ना करे, बिल्कुल ही अपने आप को नाकारा और बेकार बना करके भीख मांगना शुरू कर दे, जैसे बाद लोगों का ये पेशा होता है, बादलों का पेशा होता है कि बस सुबह शाम तक उनका काम मांगना होता है, उन्होंने इसी को कमाने का जरिया बनाया हुआ है, बस वो लोगों से मांगते रहते हैं, बस कोई चौराहे पे खड़ा रहता है, चौरंगी पे खड़ा रहता है, जो भी गाड़ी आती है उससे मांगता है, बाद बाजारों में घूमते हैं और दुकान दुकान जाकर के पैसे मांगते हैं, बाद गाड़ी वालों के पास जा जाकर उनसे पैसे मांगते हैं, बाद गली कूचों के अंदर आपने देखा होगा कि फकीर सदा लगाते हुए जाते हैं, मांगते हुए जाते हैं, सुबह भी आते हैं, दोपहर को भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, उनका पेशा होता है। इस तरह से उन्होंने मांगने का पेशा इख्तियार कर रखा है और मांग मांग के वो पैसे जमा करते हैं, इकट्ठे करते हैं, उसी से फिर अपना गुजारा करते हैं। और आपने देखा होगा कि बाद लोग खास तौर से औरतें रमजान शरीफ में जकात बहुत मांगती हैं। अब रमजान शरीफ आ रहे हैं ना, अब जकात मांगने वालों की टोलियां निकलेंगी, जो मिल फैक्ट्रियों की तरफ भी जाएंगी, वहां भी जाकर के जकात मांगेंगे, ताजिरों मालदारों और रईसों के पास भी जाएंगे, उनसे भी जकात मांगेंगे, अपने महल्ले में जो अमीर मालदार लोग रहते हैं उनके यहां भी जाएंगे, मर्द मर्दों के पास जाएंगे, औरतें औरतों के पास जाएंगी और कहेंगे कि भाई रमजान शरीफ आ गए, जकात खैरात हमें दो, और जकात खैरात के जरिए हमारी इमदाद करो, हम गरीब लोग हैं, ये है और वो है, बस ऐसा रोना रोएंगे कि सुनने वाला का दिल पिघल जाता है, और वो बेचारा उनके ऊपर रहम खा करके उनको जकात देता है, और बाद बड़े बड़े मुतालबे लेकर के आते हैं कि इतने पैसे हमें चाहिए हैं वरना तो हम मर जाएंगे। अब बाद बेचारे नरम दिल होते हैं, वो बेचारे खासतौर से औरतें नरम दिल होती हैं, वो फिर एक दूसरी खवातीन से कह सुन करके जैसे कैसे करके उनको पैसे देती हैं। तो ज़कात मांगने का भी इतना रवाज है हमारे माशरे में, इतना रवाज है कि रमजान शरीफ बस ज़कात मांगने वालों की कसरत में गुजर जाता है। और आजकल तरह तरह की बीमारियां भी हो गई हैं, तो ये भी एक लोगों ने इशू बनाया हुआ है, और ये भी एक तरीका बनाया हुआ है कि बस वो मसनू बीमार बन के ये किसी डॉक्टर से अपने ऑपरेशन की तारीख लिखवा करके और रिपोर्टें लिखवा करके रिपोर्टें दिखाते फिरते हैं। बाद लोग मशीनों के अंदर खड़े होकर के ऐलान करते हैं कि भाई मेरा ऑपरेशन है और इतने लाख रुपए उसके लिए चाहिए और ये है और वो है और मेरे पास तो कोई पैसे हैं नहीं। तो मुतालबा लाखों का होता है तो हजार तो मिल ही जाते हैं, अगर रोजाना किसी को हजार दो हजार मिल जाए तो भी, तो अगर हजार रोजाना मिले तो 30,000 महीना हो गया, 2,000 रोजाना मिले तो 60,000 रुपये महीना हो गया, 5,000 रोजाना मिल गए तो अच्छे खासे महीने में हो गए। तो ये पेशा है, और इससे बढ़कर के ये है कि जब किसी गरीब आदमी के बच्चे बच्ची की शादी का मौका आता है तो बस फिर वो इतना बड़ा मुंह खोलते हैं कि हमें अपने बच्चे की शादी करनी है, हमारे पास तो जेवर भी नहीं है, بچے کو فرق دینے کے لیے فرنیچر بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، کم سے کم 150 آدمی کو کھانے کو تو چاہیے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس تو ٹکا نہیں ہے. جبکہ شرن ان کاموں کے لیے کسی چیز کی شرن کوئی ضرورت نہیں. شادی کے اندر ایک جوڑا دینا ضروری نہیں، ایک برتن دینا فرض نہیں، ایک آدمی کو کھانا کھلانا لازم نہیں. دین کے اعتبار سے شادی انتہائی سستی کہ اس سے زیادہ سستی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ بس دو گواہوں کے سامنے میاں بیوی یا بیوی کا وکیل اور شوہر بیٹھ کر کے یہ کہہ دے بھائی میں نے اپنی فلاں عورت کا نکاح آپ سے کر دیا، شوہر کہہ دے میں نے قبول کر لیا بس نکاح ہو گیا، بس یہ ہے نکاح. اس کے بعد رخصتی کرو، رخصتی کے لیے کوئی جوڑا ضروری نہیں، کوئی دعوت ضروری نہیں، چائے پانی بھی ضروری نہیں. جن کپڑوں میں وہ اپنے پہلے سے گھر میں تھی اسی کپڑوں میں شوہر کے پاس چلی جائے، جس کپڑے میں دولہا نے قبول کیا اسی کپڑوں میں بیوی سے ملاقات کر لے. شادی کا جوڑا کوئی ضروری نہیں، آراستہ پراستہ کمرہ کوئی لازم نہیں، بس جس کمرے میں شوہر پہلے سے رہ رہا تھا بیوی بھی اس کے ساتھ اسی کمرے میں آ جائے گی، جس چرپائی پہ وہ پہلے سے سو رہا تھا چاہے وہ باندھ کی چرپائی ہو، اور چرپائی بھی نہ ہو تو زمین پر ہی لیٹ جاؤ. تو نکاح تو میاں بیوی کے نکاح کا ایجاب و قبول کرنے کا نام ہے، اس کے ساتھ بس مہر لازم ہوتا ہے، بس وہ بھی فوری نہیں. اگر فوری دینا طے ہوگا تو فوری دینا لازم ہوگا، اگر نہیں طے کریں گے تو جب شوہر کے پاس ہو ادا کر دے. تو ہمارے دین میں تو شادی اتنی آسان اور اتنی سستی کہ اس سے سستی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، مگر لوگوں نے اس کو اتنا مہنگا کر رکھا ہے، اتنا مہنگا کر رکھا ہے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو لفظوں میں بس اس کی حقیقت بیان فرما دی. وہ یہ کہ لوگوں نے منگنی کو بڑھا بڑھا کر رسمیں اور لواج اور تحفے تحائف کی بھرمار کر کے منگنی کو قیامت صغرا بنایا ہوا ہے، شادی کو قیامت کبرا بنایا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں لڑکے بغیر شادی کے رہ رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. لیکن جب کسی کی بچے بچی کا شادی کا موقع آتا ہے تو بس پھر بھیک مانگنے کا ہاتھ اتنا لمبا کیا جاتا ہے، خاص طور سے اگر وہ بیوہ ہے تو بس پھر تو اس کے پاس سند ہے مانگنے کی، بس وہ پورے خاندان میں پوری برادری میں جناب گھر گھر جا کر کے بھیک مانگیں کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. وہ ایک لمبی فہرست اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس پٹی کے لگا دو، آپ اس پٹی کے لگا دو، آپ اس پٹی کے لگا دو، آپ اتنے پیسے دے دو، آپ اتنا مالیت کا زیور دے دو، اور آپ اتنے پیسے کے اتنے کھانے کا بندوبست کر دو، یہ کر دو وہ کر دو. تو بھیک مانگ مانگ کے شادی ہو رہی ہے، اور غریبوں نے یہ ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ بس ہم بھی شادی کریں تو مالداروں جیسی کریں، جو بالکل غلط ہے. اور مالداروں نے یہ ذہن میں سمجھا رکھا ہے کہ ہم ایسی شادی کریں کسی کی بھی ایسی شادی نہ ہوئی، لہذا خوب مہنگی سے مہنگی اور آراستہ پیراستہ شادی کریں تاکہ ان کا نام روشن ہو. تو بعض مالدار نام و نمود کے لیے بڑے خرچے کر کے شادی بیاہ کرتے ہیں، اور غریب بھیک مانگ مانگ کے اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں. دونوں کا طریقہ غلط ہے. صحیح شادی تو غیر سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، جیسے ایسے تو ویسے کر لو، کسی سے بھیک مت مانگو. لہذا زکات مانگنا، صدقہ خیرات مانگنا، شادی بیاہ کے لیے پیسے مانگنا، چیزیں مانگنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہے. اور مانگنے کا پیشہ اختیار کرنا، یہ ان سب سے بڑھ کر حرام اور ناجائز. حکم یہ ہے کہ جو مالدار ہیں وہ بے شک اپنا مال اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے ساتھ جائز حدود میں رہ کر کے اپنا مال اپنے اوپر استعمال کریں، اپنے گھر والوں پر استعمال کریں، ساتھ ساتھ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں جو غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کا خیال رکھیں، اور چپکے 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 ان کا اتا پتہ معلوم کر کے حسب حیثیت حسب استطاعت ان کی خدمت کرتے رہیں. اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ بھی دے دیں، اگر مستحق زکوٰۃ نہ ہوں تو سخاوت بھی ایک سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سخاوت پر عمل کریں، دل کھول کر کے ان کے آڑے وقت میں ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں. اللہ پاک نے اپنے مخلص بندوں کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے، یعنی وہ مانگنے والوں کو بھی واپس نہیں لوٹاتے. کوئی آ جائے در پر مانگنے کے لیے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. محمد سائل فلا تنہر، یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا، اور مانگنے والوں کو تم ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں اس کو کہ تیرے پاس تو مانگنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ہر وقت مانگتے ہی رہتا ہے، تمہیں کیا پتا اس پروردگار نے اسے مانگنے والا بنایا، تمہیں دینے والا بنایا، لہذا سائل کو تم جھڑکو نہیں، دینا ہے خاموشی سے دے دو، نہیں دینا ہے تو نرمی سے منع کر دو، ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، برا بلا مت کرو. تو ان کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے، یعنی ان کو چاہیے کہ وہ سب کو دے، اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے. نہ مانگنے والوں کو کہتے ہیں سفید پوش، جو اپنے بھرم رکھتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی حاجت نہیں مانگتے، اپنی حاجت پیش نہیں کرتے، فاقہ آتا ہے تو فاقہ برداشت کرتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایسے غریب لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں، تو مالداروں کو چاہیے کہ ان کا بھی خیال کریں، ان کا بھی دھیان کریں، ان کو بھی دیتے رہیں. ادھر تو یہ تعلیم دی کہ مالدار تو ایسا کرے، غریبوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اگر حالت اشترار میں مبتلا نہیں ہیں، کیونکہ حالت اشترار میں بقدر ضرورت مانگنے کی گنجائش ہے، اور عام طور پر آدمی حالت اشترار میں مبتلا نہیں ہوتا. حالت اشترار تو شاذ و نادر کسی کسی کو پیش آتی ہے، بالخصوص ہمارے ملک میں اتنی زیادہ غربت نہیں ہے کہ آدمی بھوک کی وجہ سے مرنے لگے، یا بھوک کی وجہ سے ناقابل برداشت تکلیف ہونے لگے، ایسا نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس سے اپنی حاجت مانگنا، اس سے زکوٰۃ مانگنا، اس سے صدقہ مانگنا، اس سے خیرات مانگنا، یا اس سے اپنے آپریشن کے لیے، علاج معالجے کے لیے پیسے مانگنا، یا اپنے بچوں بچیوں رشتہ داروں کی شادی بیاہ کے لیے پیسے مانگنا حرام و ناجائز. اور کبھی کبھار مانگنا بھی حرام، اور پیشہ بنانا اور بھی زیادہ سخت حرام و ناجائز. تو بھئی یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو روزی عطا فرماتا ہے، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو بہت زیادہ ملتی ہے. جس کو جتنی روزی ملے بس اسی میں اپنا گزارا کرے، یہ ہے بھائی اصل تعلیم ہمارے دین کے اندر. اگر لکھپتی ہے تو لکھپتیوں کی طرح کھائے پیے پہنے رہے، ہزار پتی تو ہزار پتیوں کی طرح کھائے پیے پہنے رہے، اگر سو پتی ہے تو سو پتیوں کی طریقے سے کھائے پیے رہے سے اپنا گزارا کرے. لیکن کوئی اپنی غربت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے بھیک نہ مانگے، اور کسی سے یہ نہ کہے کہ میں غریب ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو، کچھ کپڑے دے دو، کچھ چیزیں دے دو، کچھ مجھے راشن باندھ دو، کچھ میرا مہینہ باندھ دو، یہ بات جو ہے بڑی خطرناک ہے اور بڑا گناہ ہے جس سے بچنے کی بےحد ضرورت ہے. اس کا آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے, جو آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے, لوگوں سے بھیک مانگتا ہے, تو دراصل وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے. اب اس کی مرضی, چاہے انگارے کم جمع کر لے اور چاہے زیادہ جمع کر لے, جتنا مانگے گا اتنے ہی انگارے نوٹ کی شکل میں, پیسوں کی شکل میں, روٹی کی شکل میں, کھانے کی شکل میں, کھانے کی شکل میں اس کے پیٹ میں جائیں گے, کیونکہ مانگ مانگ کر وہ مالدار بننا چاہ رہا ہے تاکہ میرے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے. اور مانگنے میں کیا نقصان ہے, یعنی ظاہر نہیں یہ سمجھتا کہ مانگنے میں کیا ہے, حاجی تو پھیلانا ہے. بس فرمایا کہ وہ جو ہے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے مانگ مانگ کے. اب اس کی مرضی, چاہے جتنے چاہے انگارے بھر لے, کم یا زیادہ. اور یہ اختیار دینا نہیں ہے بلکہ منع کرنا مقصود اس سے کہ ہرگز ہرگز ایسا نہ کرے اور ہرگز ہرگز کسی سے اپنی حاجت نہ مانگے, ورنہ جہنم میں جائے گا. اللہ بچے. ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں قسم کھا کے فرمائی, آپ نے تین باتیں قسم کھا کے فرمائی. ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے تین باتیں قسم کھا کے فرمائی, اور قسم کھانے کے فرمانے کا مطلب یہ کہ وہ بالکل اٹل اور اپنی جگہ بالکل برحق ہے, جیسا حضور نے فرمایا ویسے ہی ہوگا. نمبر ایک, جو آدمی صدقہ دے گا اس سے اس کے مال میں کمی نہ آئے گی. اب جو چاہے تجربہ کر کے دے گا کہ صدقہ دینے سے, بس دو شرطیں اس میں, صدقہ مال حلال سے دے اور نیت اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی ہو, بس. تو اس سے مال میں کمی نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈالیں گے, دنیا میں بھی برکت ڈالیں گے, آخرت میں تو اس کا اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے کہ بس وہ ہمارے وہم و خیال سے بھی بالا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک چھوارا اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. وہ کہاں ایک چھوارا, کہاں احد پہاڑ, جو مدینے کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے. اخلاص کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے بہت پہاڑ کے برابر کر دیں گے. تو جس نے 100 کھجور خیرات کی ہو تو اس کے تو 100 پہاڑ کے برابر ثواب ہو گیا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں. آپ نے قسم کھا کر فرما دی کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی, یہ بالکل اٹل بات ہے, جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ جو کسی جب کسی شخص کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, اب چاہے اسے مارو, چاہے پیٹو, چاہے بد زبانی کرو, چاہے گالی بکو, چاہے کسی طرح سے بھی ظلم کرو, ہر قسم کا ظلم اس کے اندر آ گیا, جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور مظلوم صبر کرتا ہے, تو ظالم نے تو ہر طرح سے اس کو ذلیل کیا نا, ہر طرح سے خوار کیا, ہر طرح سے اس کی عزت خراب کی, برا بھلا کہا, گالی بکی, یہ کیا وہ کیا, اس نے سب اللہ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیا, برداشت کر لیا, تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی عزت میں اضافہ فرمائے. ظالم ذلیل ہوگا, مظلوم عزیز ہوگا, یہ اٹل بات ہے. بس کوئی مانے نہ مانے, کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ویسے مظلوم کو اپنا بدلہ لینا بھی جائے, لیکن صبر کرنا زیادہ بہتر ہے. اور جو صبر کرے گا تو صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیں گے اور ظالم کو ذلیل فرما دیں گے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے, یعنی ان لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے کہ میری مدد کرو میری مدد کرو، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں اور ایسا ہوں، میری امداد کرو، مجھے بڑی سخت ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. وہ تو اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ لوگ مجھے پیسے دیں گے تو بس میرے پیسے بہت سارے پیسے ہو جائیں گے میرے پاس، اور میرے پیسے ہو جائیں گے تو میں مالدار ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مفت میں پیسے آ رہے ہیں. تو ہمیشہ فقیر ہی رہے گا. کیوں؟ جتنا یہ مائے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا فرمائیں گے، اس تندرستی میں مبتلا ہوں گے، اتنا ہی وہ اور زیادہ مانگے گا، مالدار ہو کر کے نہ مانگنے والوں میں شامل نہ ہوگا. یعنی مانگنے کی نوسط یہ کہ جتنا مائے گا اتنا ہی زیادہ اور وہ مانگنے کے لیے محتاج ہوتا چلا جائے گا. پر یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دیکھا ہوا آپ نے جس فقیر کو آپ نے بچپن میں مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا، بڑھاپے میں بھی آپ نے اس کو مانگتا ہوئے دیکھا ہوگا. جن کو بچپن میں دیکھا کہ گلی کے اندر روز آنا سویرے اور شام جو ہے وہ صدا لگاتے ہوئے جاتے تھے، آج بھی وہ صدا ہی لگا رہے ہیں. اتنے جن سے مانگتے ہیں پھر تو اب تو ان کو ریس ہو جانا چاہیے، اور بجائے لینے والے کے ان کو دینے والا ہو جانا چاہیے. لیکن نہیں، جتنے لوگوں کو آپ نے مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا ہمیشہ مانگتا ہوئے دیکھا ہوگا، کبھی دیتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. یہ دراصل مانگنے کی نحوست ہے اور مانگنے کی پھٹکار ہے. کہ جو آدمی مانگنے کا پیشہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے. اللہ بچے اللہ بچے. تو مانگنا اتنا اتنی خطرناک چیز ہے یہ، اور اتنی خراب چیز ہے. اللہ بچے اللہ بچے. اس لیے ہر مسلمان کو اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے، اور اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر حاجت، چاہے کتنی چھوٹی سے چھوٹی ہو، چاہے کتنی بڑی سے بڑی ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہمیشہ عزیز ہوتا ہے، اور انسانوں سے مانگنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. اب اختیار ہے، چاہے ذلت کا پیشہ اختیار کر لو، چاہے عزت کا راستہ اختیار کر لو. اللہ پاک تو ایسے سخی ہیں اور اس قدر عطا کرنے والے ہیں، اور اس قدر ان کے پاس خزانے ہیں کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علی، حدیث میں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. کہ فقیر ہو کر کیوں نہیں مانگتا ہے مجھ سے، میں داتا ہوں، مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو جو نہیں مانگتا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور مانگنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے پھر اسے مخلوق سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے، کیونکہ سارے لوگوں کے دل بھی تو انہیں کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ذریعے سے اس کی حاجت پوری فرما دیں گے، جو چاہے کر کے دیکھ. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں وہ اکبر بادشاہ کا قصہ آتا ہے، جو بارہا میں نے سنایا. ایک دفعہ اکبر بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا، شکار تو ہاتھ سے نکل گیا اور وہ جنگل میں کھڑا رہ گیا. کیونکہ گرمی کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، اب پیاس لگی، پانی کی تلاش میں نکلا. ایک باغ میں گیا، وہاں مالی موجود تھا، اس سے پوچھا پانی ہے؟ ہاں ہے. اس نے گھڑے میں سے ایک مٹی کا کٹورا بھر کے دیا، لو سے برف ہو رہا تھا، لو کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا. اب جو اس نے پانی پیا تو اس کی روح تازہ ہو گئی، بڑا خوش ہوا. اس نے بتایا، تو جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں تو نہیں جانتا کون ہے، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں. اچھا، پھر ایک ورقہ لکھا کہ دیکھو جب کبھی تمہیں ہمارے پاس آنا ہو تو تم یہ ورقہ دکھا دینا، تو ہماری تمہاری ہم سے آسانی سے ملاقات ہو جائے. اور بادشاہ نے سوچا کہ بھائی میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو ادا کروں گا، کچھ ہدیہ تحفہ دوں گا اس کو، اس بیچارے نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا. اس نے پرچہ سنبھال کے رکھ لیا. پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس کو جانا ہوا تو اس نے جا کر کے قلعے کے باہر وہ پرچی دکھائی، تو ایک دم سب کھڑے ہو گئے. ارے باپ رے باپ، یہ تو ہاں بادشاہ سلامت کا خصوصی آدمی ہے. فوراً ہی جناب اس کو اندر پہنچایا، اندر در اندر، اندر در اندر، یہاں تک کہ بالکل اس محل میں جہاں پر اکبر بادشاہ رہتا تھا وہاں پہنچا دیا. اور ان زمانے میں بادشاہوں کے رواج تھا کہ جب وہ خلوت میں ہونا چاہتے تھے تو باریک کپڑا درمیان میں لٹکا دیا جاتا تھا جس کو آب رواں کہتے تھے. وہ ایسا جیسے کہ ہمارے زمانے میں جالی ہوتی ہے, جالی میں صاف ہی نظر آتا نہیں بھی آتا, بیچ میں جالی, تو وہاں اس کو بٹھا دیا پرچی دے کر کے کہ بھائی اور کھا دیکھو تو بادشاہ سلامت وہ بیٹھے, ابھی وہ فارغ ہوں گے تو پھر تم یہ پرچی دکھا دینا مل لینا ہم سے. اب یہ دوسرے ٹک ٹک باندھے دیکھ رہا, وہ اکبر بادشاہ اس وقت مسلح میں نماز پڑھ کے ہاتھ مانگ رہے, دعا مانگ رہے تھے. جس نے کہا یہ بادشاہ پورے ہندوستان کا, یہ کس سے مانگ رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو جو نوکر چاکر تھے ان سے پوچھے کہ کیا کر رہا ہے بادشاہ, اپنے رب سے مانگ رہا ہے. یہ بھی فقیر ہے کیا؟ اوہو یہ بھی فقیر ہے, یہ بھی مانگ رہا ہے. تو جس کو اس کے رب نے اتنا دیا ہے تو اس سے میں مانگوں گا تو وہ مجھے کتنا دے گا, اس فقیر سے کیا مانگوں؟ وہیں سے اٹھ کے چل دیا. وہ دیہاتی سیدھے سادھے ہوتے ہیں, فقیر سے کیا مانگنا, جس نے فقیر کو اتنا دیا ہے تو مجھے فقیر کو کتنا دے گا, لہذا میں اسی سے مانگوں گا جس سے اکبر مانگ رہا ہے. جس نے ہندوستان کی سلطنت اس کو دی ہے تو میں بھی اسی سے کیوں نہ مانگوں جس نے اتنی بڑی سلطنت اس کو دے رکھی ہے, یہ تو فقیر سے کیا مانگوں. یہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے پھر اس کو مخلوق کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے, اور جس کی مخلوق پہ نظر رہتی ہے ہمیشہ ذلیل رہتا ہے. تو ذلیل ہونا ہے تو مخلوق سے مانگو, عزت پانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھو, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. بس یہیں تک رہیں گے آخر بعد میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں بھی سب مسلمانوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے, ہمیشہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھے, ہمیشہ اپنے سے مانگنا نصیب فرمائے. الحمد لله نصي سنان عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لله نصي سنان عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, ہمیشہ اپنا محتاج بنا کر رکھنا, ہمیشہ اپنی بارگاہ میں مانگنے کی دولت نصیب فرما, ہمیشہ اپنی ذات گرامی سے مانگنے کی سعادت نصیب فرما, ہمیشہ اپنی ذات گرامی سے اپنی ساری حاجتیں مانگنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنی مخلوق سے نہ مانگنے کی توفیق عطا فرما, اپنی مخلوق کے سامنے اپنی احتیاج اپنی محتاجگی اپنی ضرورتیں پیش کرنے سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ, ہمیشہ اپنا فقیر و محتاج بنا کر رکھنا, یا اللہ اپنے محتاج اپنی مخلوق کے سامنے مانگ کر ذلیل ہونے سے بچانا, یا اللہ اپنے مخلوق کے سامنے مانگنے سے مانگ کر ذلیل ہونے سے بچانا. یا ارحم الراحمین, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہم سب کو ہمیشہ اتنی حلال اور طیب روزی عطا فرما کہ ہم کسی مخلوق کے سامنے ذلیل خوار نہ ہوں, کسی سے مانگنے کی طرف محتاج نہ ہوں, ہمیشہ مخلوق کس طرف محتاج ہونے سے محفوظ رکھنا, ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا, اور ہمیشہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمانا. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ برائے آخرت خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما.
خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مال حلال کو نیک راہوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی جگہ میں استعمال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری یہ تمام مسلمانوں کی ساری بیماریاں دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما. جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی بھی ساری نیک حاجتیں پوری فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری نیک دعاؤں میں ان کو شامل فرما. یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك.